أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته فإنه أرجح ما أذن وأفضل ما خزن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ممتحنا إخلاصها ومعتقدا مصاصها نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد المطهر والإمام الغضنفر والشجاع المطهر أبي شبير وشبر وقاسم طوبى وسقر الأنزع البتين والأشجع المتين والأشرف المكين الوصي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب المطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة المعصومة التقية النقية بضعة رسول رب العالمين وعلى الإمامين الهمامين اللذين قال عنهما رسول الله صلى الله عليه وآله هما سيدا شباب أهل الجنة وعلى الأهل البيت من ذرية الحسين إلى يوم القيامة. والصلاة والسلام على أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كظله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. درود على محمد وعلى آله. ایزان محترم آپ حضرات سے التماس سے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بانیان مجلس کی مرحومین کی ارواح, اپنے اپنے مرحومین کی ارواح, بالخصوص ان مرحومین اور مرحومات جن کا کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے, ان کی ارواح کے لیے علماء اور مراجع کرام, بالخصوص امام امت کی روح, شہداء اسلام بالخصوص مفکر اسلامیہ کبیر شہید محمد باقر صدر کی روح کو اشارہ. درود پڑھنے محمد و آل محمد پر. فرزان محترم, یہ فرش اعضا, یہ مجالس کا سلسلہ, یہ اجتماعات کا سلسلہ کہ جہاں پہ ذکر قرآن, ذکر اسلام, ذکر رسول, ذکر آل بیت رسول, ذکر اصحاب رسول, تابعین رسول, جنہوں نے اپنی تمام تر کوششیں اسلام کی بقا کی خاطر صرف کر دیں, یہ مجالس ازار محترم اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا کوئی بھی ایک حادثہ تاریخ میں رونما ہوتا ہے تو اس حادثے کی مثال اس طرح سے ہے کہ جیسے سمندر میں اٹھا ہوا طوفان, جتنا جتنا یہ طوفان ساحل کے قریب ہوتا جاتا ہے اس کی طاقت ٹوٹتی جاتی ہے, جیسے ہی ایک دفعہ وہ درمیان سمندر سے ساحل تک پہنچا اس کی طاقت, اس طوفان کی موجوں کی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور دم توڑ دیتا ہے. یہی حال حوادث تاریخ کے ہیں عزیزان گرامی, کہ جتنی بھی حوادثات و واقعات پہ ایام گزرتے جاتے ہیں, مہینے گزرتے رہتے ہیں, صدیاں گزرنے کے بعد پھر وہ تاریخ میں یا اس حادثے میں اور اس واقعے میں وہ طاقت و قوت نہیں ہوتی جو پہلے تھی. لیکن تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے, تاریخ کا ایک نرالا واقعہ ہے اور یہ حادثہ ہے جس کو واقعہ کربلا کہتے ہیں, کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اس میں نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے اور اس میں طاقت کم نہیں ہو رہی ہے بلکہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے, اس سے درس لینا ختم نہیں ہوا ہے بلکہ درس لینا شروع ہوا ہے. اس واقعے اور حادثے کی سچائیت اور یہ للہیت کو ثابت کر رہا ہے کہ واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا. جب واقعہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہ تھا تو عزیزان گرامی اتنی بڑی قربانیاں, عزیزان محترم میرے ذہن میں بھی سوال ہے, ہو سکتا ہے جتنے بھی حاضرین حضرات موجود ہیں ان میں سوال پیدا ہو ذہنوں میں, اور بالخصوص میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے, کہ کسی بھی چیز کی تہ تک پہنچنے کے لیے جب تک سوال پیدا نہیں کیا جائے گا وہ تہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے. کوئی بھی واقعہ ہو, کوئی بھی حادثہ ہو, کوئی بھی ہو چیز ہو, کیوں, کب, کس لیے, جب تک یہ سوال پیدا نہیں ہوگا اس کا جواب انسان تلاش نہیں کر سکتا. جب یہ سوال پیدا ہوگا تو اب اس میں جستجو کی حرکت پیدا ہوتی ہے. جس انسان میں جستجو کی حرکت پیدا ہو اسی انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے, ورنہ عام حیوانات میں اور اس انسان میں فرق کیا ہے؟ آیا ذہنی گرامی دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے اور بالخصوص نوجوانوں سے اور بچوں سے کہ چار مرحلے ہوتے ہیں جاندار کے, کہ جس میں جان موجود ہوتی ہے اس کے چار مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وجود میں آنا, اور یہ ہمارا اور یہ تمام جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا وجود کوئی واجب نہیں ہے کہ ان کا وجود واجب ہے اس لیے ان کا ہونا ضروری ہے, نہیں. اس کو کہتے ہیں ممکن الوجود, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, اور ان کا ہونا کوئی واجب نہیں ہے. پہلا وجود یہ وجود ہے کہ جو اس دنیا میں آیا. دوسرا وجود وجود حرکی, حرکت پائی جاتی ہے. تو بتائیں وجود میں, اصل وجود میں انسان اور باقی جانداروں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. اصل وجود میں جس طرح سے دیگر جانداروں کا وجود واجب نہیں ہے, اسی طریقے سے انسان کا وجود بھی واجب نہیں ہے, ممکن ہے. اور حرکت, حرکت میں بھی دونوں کا وجود برابر کا ہے. اور تیسرا مرحلہ ہے اس وجود کو باقی رکھنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں دونوں برابر ہیں. کھانا پینا, سونا اٹھنا بیٹھنا, نسل کی افزائش, دونوں میں برابر ہے, چاہے انسان ہو یا باقی جاندار ہو. اب کہاں پہ آ کے یہ انسان اشرف المخلوقات کب بنا ہے؟ اظہار محترم توجہ شرط ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کب بنا؟ جب اس کو زیور عقل سے نوازا گیا. زیور عقل سے جب انسان کو نوازا گیا تو یہ انسان, یہ موجود, یہ وجود جس کا وجود ہونا لازمی نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, یہ بنا اشرف المخلوقات. اور خداوند عالم نے جب عقل کو خلق کیا ہے, حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند عالم لما خلقت العقل قل, ایک حدیث قدسی, اور دوسری طریقے سے اسی حدیث قدسی کو بیان کیا جاتا ہے فقال اللہ عز وجل اقبل فاقبل, خداوند عالم نے عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا کہ آگے بڑھو تو عقل آگے بڑھی. فقال ادبر فادبر, کہا کہ پیچھے ہٹو تو عقل پیچھے ہٹی. تو اب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وعزتی وجلالی, میں اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں بکا وعاقب وبکا اصیب, میں تیرے ہی ذریعے سے انسانوں کو سزا دوں گا, تیرے ہی ذریعے سے انسانوں کو ثواب دوں گا. یعنی اجر اور سزا, سزا اور جزا کا دار و مدار کس پہ ہے؟ عقل پہ ہے. آیا ذہن گرامی دیکھیں, شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسان ہیں, انسان نسیان سے بہت جلدی بھول جاتا ہے. حضرت انسان, یہ حضرت انسان بہت جلد بھول جانے والی مخلوق ہے. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں تقلید سے لے کر جہاد تک کے جتنے بھی احکام ہیں نا, جیسے آپ شروع کریں گے تو شروط کیا ہے, کبھی کس کے اوپر واجب ہے, کا سب سے پہلا بالغ ہو, بالغ کے فوراً بعد کیا ہے, عاقل ہو. آپ نے کسی بھی حکم شریعت میں یہ نہ دیکھا ہوگا کہ بالغ کے بعد کہہ دیا کہ بھائی صرف بالغ ہونا کافی ہے, لیکن فوراً شرط رکھی عاقل ہو, عقل سے کام لیتا ہو, عقل اس میں پائی جاتی ہو, تب اس کے اوپر حکم شریعت واجب ہے. اسی لیے یہ متفقہ علیہ فیصلہ ہے علماء و مراجع کرام کا کہ اذا اخذ ما وهب سقط ما وجب. عقل کیا ہے؟ عقل ایک خدا کی عطا کردہ شے ہے. ہبا اور عطا, اذان گرامی ان دو چیزوں میں فرق کیا ہے؟ ہبا اور عطا. عطا اس وقت ہے کہ جب مانگی جائے تو جو دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں عطا, اور ہبا اس کو کہتے ہیں بغیر طلب کیے ہوئے جو چیز دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ہبا. تو انسان میں کون سی اتنی طاقت تھی کہ وہ طلب کرتا عقل کو؟ خدا نے اپنی طرف سے بغیر طلب کیے ہوئے عطا کیا, تو کیا ہوا؟ ہبا. جو چیز خدا نے ہبا کی ہے وہ چیز واپس لے لے تو جتنے بھی احکام شریعت ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں, اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. یہ تو شریعت ہے, اور شریعت سٹ کر آج یہ عام جو نظام قانون چل رہا ہے دنیا میں اس میں بھی دیکھ لیں آپ. آپ کہیں جائیں اسٹیشن میں, کہیں کہ بھائی فلاں پاگل کے خلاف, مجنون کے خلاف کیس کرنا ہے, تو پولیس یہ کہے گی کہ آپ خود پاگل ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے, اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے, تو اس کے خلاف میں کیا کیس لکھوں؟ دار و مدار انسان کا اس کی عقل پہ ہے جان محترم. اگر یہ عقل کام کرنا چھوڑ دے تو یہی انسان بعض جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. قرآن میں کیا کہتا ہے؟ خداوند علم فرماتا ہے ان کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کی مثال کیا؟ بل اضلوا سبیلا, بلکہ ان کی مثال بہائم چوپایوں کی طرح ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. یہ چوپایوں کو تو ہم نے وہ چیز عطا نہیں کی جو انہیں عطا کی ہے. ان کے پاس غریزہ ہے, اس کے پاس عقل ہے. عقل دینے کے بعد بھی صحیح راستہ چھوڑ دے تو یہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. عقل عزیزان محترم ایک بہت بڑا عطیہ ہے خداوند عالم کی طرف سے جس انسان کو عطا کیا گیا ہے. اب کوئی بھی چیز جب تک استعمال نہیں کی جاتی, اب دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر اس کو استعمال نہ کی جائے تو مرور زمن سے, زمانے کے زیادہ گزر جانے سے وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ خراب ہو جاتی ہے, بند ہو جاتی ہے. اگر ایک عرصے تک استعمال ہوتی رہی اس کے بعد اگر بند ہوئی تو پھر اس میں زنگ لگ جاتی ہے, پھر اس کے لیے جلا بخشنا, اس کی صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے. جب تک اس کی صفائی نہ ہو پھر وہ شے کام نہیں کرتی. تو جان محترم اگر انسان نے اپنے پوری تاریخ گواہ ہے, تاریخ انسانیت جناب آدم سے لے کر جناب خاتم تک اور قیامت تک کے لیے, اس کے بعد سے لے کے قیامت تک کے لیے, اگر انسان کو بما ہوا انسان اگر چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی انسان خدا کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا. انسان بما ہوا انسان لے جا کے اس کو جنگل میں چھوڑ دیں, بیابان میں چھوڑ دیں, اس کو کچھ نہ بتائیں, اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسے جا کے پوچھے کہ بھائی اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو کہے گا ضرور ہے. کچھ پڑھایا نہیں گیا, کچھ بتایا نہیں گیا اور کچھ نہیں, لیکن اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر کسی خالق کے یہ اشیاء خلق نہیں ہو سکتی. اس کہتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ فطرت ہے کہ جو توحید کی طرف ہر انسان کی عقل پلٹتی ہے. تو جان محترم عقل کو وہ درجہ عطا کرنا, انسان کے لیے دو رسول بھیجے گئے خداوند عالم نے, دو قسم کے رسولوں کو بھیجا انسان کی ہدایت کے لیے. ایک رسول, رسول من الداخل, انسان کا ایک رسول انسان کے لیے اس کے داخل میں سے, اندر سے وہ کیا ہے؟ عقل ہے. اور دوسرا رسول من الخارج, جو انبیاء اور مرسلین کو اور ائمہ کو خدا نے بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور کبھی بھی عقل سلیم اور شریعت میں تضاد نہیں پائیں گے. شریعت کے جو احکام ہیں عقل سلیم, نہ کہ ہر آدمی اپنے مزاج سے کہتا رہے, عقل سلیم اور شریعت کے احکام میں کبھی بھی آپ تضاد نہیں پائیں گے, اس لیے کہ خدا نے عقل کو رسول بنا کر بھیجا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرت انسان کس حد تک اس عقل کو استعمال کر رہا ہے اور کس حد تک اس میں تعقل و تدبر و تفکر پیدا ہو رہا ہے. یار محترم آئے, میں اس آئے وافی ہدایہ کی طرف پلٹتا ہوں جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے, کہ جس میں خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں, پیروی کرتے ہیں نبی کی جو کہ رسول بھی ہے اور امی بھی ہے, اور یہ لوگ اپنی کتاب توریت میں اور انجیل میں اس کا ذکر پاتے ہیں, الذی یجدونہ مکتوباً عندہم, ان کے یہاں لکھا ہوا ہے توریت میں اور انجیل میں. کس کے بارے میں؟ رسول خدا کے بارے میں, کہ آخری جو نبی ہوگا, مثلا انجیل میں نام لے کر لکھا گیا ہے سیاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد آنے والا جو نبی ہے وہ آخری نبی, اس کا نام احمد ہے. اور توریت میں اوصاف کے ذریعے سے بیان کیا گیا کہ یہ صفتیں ہوں گی جو آخری نبی ہوگا. تب ان کی پیروی کرنے والوں کے لیے اب یہ نبی رسول امی یہ اوصاف بیان کیے گئے رسول کے، اور یہ توریت اور انجیل میں باقاعدہ اور زبور میں بھی ذکر ان کا موجود ہے. اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. رضوان گرامی، انشاءاللہ تعالی یہ موضوع بحث رہے گا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی کتنے اقسام ہیں، اور یہ کب اور کس طرح واجب ہوتے ہیں، اور کیا صرف رسول کے زمانے تک ہی تھا یا پھر حکومت اسلامیہ کا جب تک اس وقت دور تھا اسی وقت تک تھا، یا اس کے بعد بھی یہ واجب ایسا ہے کہ جس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اس پہ انشاءاللہ تعالی مجالس میں اس پہ روشنی ڈالی جائے گی. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے نبی، برائیوں سے روکتا ہے، اور اس کے بعد یحل لهم الطیبات، ان لوگوں کے لیے اپنے یعنی ان کی امت رسول کی امت کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو حلال قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ان کے اوپر جو خبیث چیزیں ہیں جو نقصان دہ چیزیں ہیں اس کو حرام قرار دیتا ہے. پھر اس کے بعد ویضع عنہم اصرهم والاغلال التي كانت علیہم، اور یہ بہت بڑا مسئلہ اور بہت بڑی ذمہ داری رسول پہ ہے اور جو رسول نے نبھائی، یہ ہے کہ جن زنجیروں میں یہ انسان جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں سے آزاد کرانا رسول کا کام ہے. ویضع عنہم اصرهم والاغلال، غل کی جمع ہے اغلال، بہت ساری زنجیریں ہیں جن زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا ہے ان زنجیروں سے آزادی دلاتا ہے یہ رسول. تو پس کیا ہے؟ فالذین آمنوا بہ، تو پس جو لوگ اس پہ ایمان لائے، وعزروہ، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی تکریم کی، احترام کیا، پھر اس کے بعد تکریم و احترام کیا، ونصروہ، پھر اس کے بعد اس کی مدد کی. جب مدد کی تو کیا ہوگا؟ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر صرف اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ صرف رسول کی مدد کر کے چھوڑ دیں. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ جو نور بھیجا گیا ہے نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کریں، تب کیا ہوگا؟ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو بس یہی لوگ بامراد ہیں، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. تو عزیزان محترم، انبیاء بنی اسرائیل جب ہم تفاسیر میں دیکھیں گے تو دیکھیں کہ انبیاء بنی اسرائیل کے زمانے میں بہت ساری سزائیں جو خداوند عالم کی طرف سے تھی وہ ظاہر تھی. مثلا جو بھی انسان کوئی گناہ کرتا تھا تو پیشانی پہ لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا کہ فلاں آدمی نے یہ کام کیا، یہ گناہ کیا ہے، یا اس کے دروازے پہ لکھا ہوا دکھائی دیتا تھا. اور توبہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دینا. یہ توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوتی تھی جب تک وہ اپنے آپ کو قتل نہ کر دے. جب قتل کر دے گا تو توبہ اس کی قبول ہوتی تھی. جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں وہ جو گوسالہ اور جو ہے بچڑے کا جو معاملہ چلا ہے اس میں کیا ہوا؟ جن لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کی ہے، عزیزان محترم، جس قوم سے قوت احساس چھن جائے، جس قوم سے جرأت اظہار چھن جائے وہ قوم مردہ ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں قوموں کو، انفرادی مسلمانوں کے انسانوں کو آگے بڑھانے میں، ایک ہے قوت احساس، دوسرا ہے جرأت اظہار. ان دونوں کا برابر ساتھ میں ہونا ضروری ہے. لیکن کیا کیا گیا؟ امت اسلامیہ کا عالمیہ یہ ہوا کہ قوت احساس کو چھینا گیا درہم و دینار و کرسی و مملکت سے، اور جرأت اظہار کو چھینا گیا تیر و تبر و تلوار سے. تاریخ کا عالمیہ ہے، تاریخ اسلامی اٹھا کے پڑھیں، تاریخ انسانیت میں واقعاً اس تاریخ کے اوراق پہ انسانیت کا خون رس رس کر بہہ رہا ہے.
کبھی انسانیت کے نام پہ انسانوں کے پرچے اڑائے گئے ہیں، انسانیت کے نام پہ انسان کا خون بہایا گیا ہے، حقوق انسانیت کے نام پہ انسانیت کو کچلا گیا ہے۔ صرف اتنا نہیں، پھر اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو کچلا گیا، اسلام کے نام پہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اسلام کے نام پہ اسلام کو بدنام کیا گیا۔ جب یہ دو چیزیں چھین لی گئیں تو جان محترم، جب تک ہمارے اندر یہ دو چیزیں موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو، اس انسان کو، اس ملت کو، اس مذہب کو، اس دین کو ختم نہیں کر سکتی۔ قوت احساس اور جرأت اظہار، جب یہ دونوں کا برابر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ صرف قوت احساس کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام حسین نکل رہے تھے، احساس بہت ساروں کو ہوا ہے۔ میں جملہ دیے جا رہا ہوں اذان گرامی، بالخصوص اپنے بچوں اور نوجوانوں کے لیے، بہت ساروں کو احساس ہوا جب امام حسین مدینے سے نکلے، بہت سارے آئے کہ ابنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، آپ نے کہاں کا ارادہ کر لیا؟ اور جب آپ جا رہے ہیں تو کم از کم بیوی عورتوں کو تو چھوڑ دیں، بچوں کو چھوڑ دیں، بزرگوں کو لے لیں۔ ایک دوسرا، اگر آپ کو جانا ہی ہے، نکلنا ہی ہے، تو اس طرف کا رخ کریں جہاں پہ آپ کو خطرہ نہ ہو، جہاں پہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہوں ادھر چلے جائیں۔ اور آخر وقت تک ان میں قوت احساس تو تھا، لیکن اس قوت احساس کو اس درجہ انہوں نے نہ دیا کہ جس میں جرأت اظہار پیدا ہو سکے۔ ورنہ مکے میں بڑے بڑے صحابی آئے ہیں، اور ایک مسئلہ اس کی طرف میں اشارہ کرتے ہوئے نکل جاؤں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین کوفیوں کے خطوط پہ نکلے ہیں، جب کوفیوں نے خط لکھا امام کو تو تب امام نکلے ہیں۔ تجار محترم، مدینے میں کوئی خط نہیں آیا کوفیوں کا، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ مدینے میں جب تک امام حسین تھے اور مدینے سے نکلتے وقت بھی کوفیوں کا کوئی خط نہیں آیا ہے۔ خطوط کب آئے ہیں؟ جب مکہ پہنچ گئے۔ جب امام مکہ پہنچ گئے تو تب جا کے خطوط آنا شروع ہوئے کوفہ اور بصرہ سے، جب انہیں پتا چلا کہ امام حسین نے انکار کیا ہے بیعت کا، تو وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا ہو، تو پھر انہوں نے خط لکھا۔ مکے میں خطوط آئے ہیں، مدینے میں کوئی خط نہیں آیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ مدینے ہی سے شروع ہو چکا تھا خطوط کا، یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔ تو آئے تو بڑے بڑے صحابی آئے ہیں اذان گرامی، بڑے بڑے عابد، شب زندہ دار، اور دن میں جن کے روزے ہوتے تھے اور شب میں نمازیں ہوتی تھیں۔ ابھی گفتگو کے انداز میں ہو رہا تھا اذان گرامی، نماز کا ہونا، روزے کا ہونا، حج کا ہونا، دشمن اسلام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ جتنی زیادہ نماز پڑھیں پڑھاؤ، جتنی زیادہ مسجدیں بنائیں بناؤ، اور جتنے زیادہ روزے رکھے رکھو، لیکن روح نماز چھین لو، روح روزہ چھین لو، روح حج چھین لو۔ جب روح چھن جائے گی تو انہیں پڑھنے دو، اگر روح ہوتی تو بدھ کے دن نماز جمعہ نہ پڑھائی جاتی۔ اذان محترم کچھ کہہ گیا، اگر روح ہوتی تو پھر بدھ کے دن نماز جمعہ نہ پڑھائی جاتی، اور پڑھنے والوں میں سے کسی نے اعتراض تک نہ کیا۔ یہ وہ نمازیں ہیں جس میں روح نہیں ہے، روح اسلام جس میں نہیں ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو روح کا ہونا، جب تک کسی عمل میں روح نہ پائی جاتی ہو، اس وقت تک وہ عمل صحیح معنوں میں عمل نہیں ہو سکتا۔ روزہ ہے اذان گرامی، جب روح روزہ اس میں نہ ہو تو فاقہ تو ہو سکتا ہے، روزہ نہیں ہو سکتا۔ نماز میں جب تک روح نماز نہ ہو، ایک ورزش تو آپ کی ہو سکتی ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی۔ جب تک حج میں روح حج نہ پائی جائے، آپ کی سیر و سیاحت تو ہو سکتی ہے، آپ کے نام کے آگے حاجی تو لکھا جا سکتا ہے، لیکن حج نہیں ہو سکتا۔ جب تک روح نہ پائی جائے، روح نماز محمد محترم، ہر عمل کا، ہر چیز کی ایک روح ہے، ایک بدن ہے، ہیکل، اور اس کی ایک روح ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو پھر اس ہیکل کو کوئی اپنے پاس رکھنے تیار نہیں ہوتا. ہم دور کی مثال بھی چھوڑیں، میں اپنی مثال کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپس میں. اولاد کے لیے باپ اور ماں کتنی مقدس شے ہے. خداوند عالم نے قرآن میں اپنی عبادت کے بعد یہ کہا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خداوند عالم کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. فوراً کہتا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، احسان، اچھا سلوک کرنا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اب مسئلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. دیکھیں تعلیمات اسلام، تعلیمات انسانی، تعلیمات اسلام، اسلام پورا ایک نظام زندگی ہے. اسلام پورے کا پورا آپ کو ایک نظام بتا رہا ہے کہ دنیا میں انسان کس طریقے سے زندگی گزارے. اب آئیں، کہہ رہا ہے کہ جب ان دونوں میں سے، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں جب بزرگ ہو جائیں، اما یبلغن عندك الكبر احدهما، ان دونوں میں سے کوئی ایک بزرگ ہو جائیں یا دونوں کے دونوں، او کلاهما، فلا تقل لهما اف، تو ان دونوں کو اف تک نہ کہو. امام فرماتے ہیں کہ اگر زبان میں، یعنی عربی زبان میں گنجائش ہوتی، یہ دو حرف سے جو بنا ہے نا، الف اور فا، الف اور فے سے بنا ہے اف، اگر اس سے کم کا بھی اگر کوئی ایک حرف سے بنا ہوا کلمہ ہوتا تو خداوند عالم وہ استعمال کرتا. اف تک نہ کہو. یہ اف کب کہا جاتا ہے؟ یہ عام سی ہماری زندگی کی باتیں، جانی گرامی دیکھیں کہ جب انسان کو اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی کام کرنے کا، لیکن اب اس پہ لاد دیا گیا ہے کام کرنا ہے، کہتا ہے اف کیا مصیبت ہے بھائی، اب یہ بھی ہمیں کرنا پڑ رہا ہے. یہی کلمہ، اس کو ہم لوگ آسان سمجھ جاتے ہیں بھائی کہہ دینا اف، لیکن والدین کے لیے خدا کا حکم ہے کہ اف تک نہ کہو. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں کبھی منع نہ کرو کسی چیز کا وہ مطالبہ کریں، بلکہ مطالبہ کرنے سے پہلے ان کی ضروریات کو پورا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کا قانون یہ ہے کہ الولد وما یملکہ لوالدہ، بیٹا اور بیٹے کی ملکیت باپ کی ملکیت ہوتی ہے. باپ کو اختیار ہے بیٹے کے مال میں تصرف کرنے کا، لیکن بیٹے کو باپ کے مال میں اختیار نہیں تصرف کرنے کا. یہ شریعت کا حکم ہے، جب تک کہ باپ اجازت نہ دے، یا پھر باپ کے انتقال ہونے کے بعد ورثے میں جب تقسیم ہوگا طریقے میں، تو تب اس کو اختیار ہوتا ہے، لیکن باپ کو ہما وقت اختیار ہے اس کے مال میں تصرف کرنے کا بیٹے کی. تو جب احساس کرو کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، محسوس ہو، تو فوراً اس کو پورا کرو. اس انتظار میں نہ رہو کہ وہ مانگے، اگر خدا نہ خواستہ مانگنے کے بعد اگر منع کر دیا تو یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے. اتنا درجہ والدین کا ہے. اب آئیں، یہی والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، یعنی روح جسم سے نکل جائے، تو روح کے جسم سے نکلنے کے بعد اس کے قریب ترین بچے، اولاد، بیٹے اور بیٹیاں کب تک اس ایک ہیکل کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں، کتنے دنوں تک اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، جبکہ اس نے پالا، کوسا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، پتہ نہیں کتنی مصیبتیں اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے برداشت کی، اور پتہ نہیں کتنے دن تک بھوکا پیاسا رہا، پیسہ جمع کیا اور بچوں کو دے کر چلا گیا، لیکن جب روح نکل گئی ہے اس سے تو ایک دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ اگر ایک دن سے زیادہ ہو گیا تو پھر یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اس کو نکال پھینک دو. کیوں؟ کہ اب اس میں روح باقی نہیں ہے، اب اس ہیکل کا کوئی کام نہیں ہے، یہ ہڈیوں کا ایک مجسمہ ہے، یہ جو یہ گوشت اور پوست ہے، اس سے اب کوئی معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے. تو عزیزان محترم، ہر عبادت کی جو روح ہے، جب تک روح باقی نہیں ہے پھر وہ عبادت عبادت نہیں ہے، بلکہ ایک قسم کی عادت ہو جاتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے؟ کہ بھائی نماز کی روح کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو تھوڑا سا آپ ساتھ دیتے رہے نا تاکہ دونوں سے جو ہے کہ اگر میں بھول جاؤں تو آپ یاد دلا دیں, آپ بھول جائیں تو میں یاد دلا دوں. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اس لیے کہ حضرت انسان بنا ہی نسیان سے. تو صلات کی روح کیا ہے؟ برائیوں اچھائیوں کی دعوت دینا اور برائیوں سے روکنا. ہم اپنے آپ میں سوچیں, دوسروں کو سوچیں, دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم میں کا ہر فرد انفرادی طور پہ اپنے آپ پہ تطبیق کر کے دیکھیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اس نماز نے کس حد تک مجھ میں اچھائیاں بیدار کی ہیں اور برائیوں سے مجھے روکا ہے. اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ نماز نہیں ہے بلکہ ایک میری ورزش ہے, ایک عادت ہے. روزہ روزے کی روح ہے. روح روزہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کے ہر عضو کو خدا کی اطاعت میں باقی رہنا. اگر یہ نہیں ہے تو وہ فاقہ ہے, روزہ نہیں ہوا. ہاتھ حرمت سے بچ جائیں, آنکھیں. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے میں ہیں تو مسا اوقات یہ کیا جاتا ہے کہ روزے کے حالت میں فلاں فلاں چیزیں جو عام حالات میں جائز ہیں وہ چیزیں بھی روزے کی حالت میں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن اکثر اوقات یہ سوچا جاتا ہے کہ روزے میں جو حرام چیزیں یعنی جو حلال تھیں جو حرام ہوئی ہیں بس انہیں کو یعنی کھانا پینا بس تقریباً یہ دو چار چیزیں یہ جو ہے کیا اس سے انسان پرہیز کر لیتا ہے اور باقی چیزیں ماشاءاللہ چلتی رہتی ہیں. اور انسان روزے سے بھی ہے اور غیبت تو ماشاءاللہ کیا کہنے, کہتا ہے بھائی کہ ابھی میں گھر میں بیٹھ کے کیا کروں, دن جو ہے بہت بڑا ہے, گرمیوں کے ایام ہیں, چلیں ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں, کچھ دوست مل بھی جائیں گے یا اسی جگہ پہنچیں گے جہاں پہ دوست جمع ہوتے ہیں, اور جب دوست جمع ہو گئے تو بحث شروع ہو گئی. اور بحث کون سی؟ کاش کہ بحث کوئی کسی آیت پہ حدیث پہ یا تاریخی واقعے پہ یا کسی حکم پہ نہیں, اب غیبت شروع ہو گئی. اور کہہ رہے ہیں جب واپس آئے تو دیکھا بھائی اب ٹائم تو اچھا خاصا ہو گیا ہے, اب چلیں چلتے ہیں, افطار کا وقت ہونے والا ہے. عزیزان محترم, رسول کے پاس رسول کی ایک پڑوسن آئی, آنے کے بعد اب اس نے اپنے پڑوسن کی اتنی غیبت کی, برائی کی, تو رسول نے کھجوریں آگے پیش کیا اور کہا کہ کھاؤ. تو کہنے لگی یا رسول اللہ میں روزے سے ہوں, تو رسول مسکرا کے کہتے ہیں اب تیرا روزہ کون سا باقی رہ گیا؟ کوئی چیز تم نے کوئی بری صفت نہ چھوڑی جو اپنے پڑوسن کے بارے میں نہ کہی تو اب روزہ کہاں کا ہے؟ جب تک زبان کو حرام سے محفوظ نہ رکھیں, ہاتھوں کو حرام سے محفوظ نہ رکھیں, پیروں کو حرام سے محفوظ نہ رکھیں, آنکھوں کو حرام سے محفوظ نہ رکھیں, یہ روزہ نہیں ہوتا. مولانا متقیان احمد البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم کم من قائم لیس له من قیامه الا التعب والسهر. کتنے یہ کم تعداد کے لیے بیان کیا جاتا ہے, کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں کہ جنہیں ان کی نماز سے گھٹنوں میں درد کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. دیکھ تو رہے ہیں نماز ہے ماشاءاللہ, رکوع بھی ہے, سجدے بھی ہیں, قیام بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کو کچھ حاصل ہونے والا اس نماز سے نہیں ہے. وہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش. اور کتنے ایسے روزے دار ہیں ماشاءاللہ کیا کہنے, اور ان کو اس کے مقابلے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. حبذا نوم الاکیاس وفطرهم او افطارهم. کیا خوب ہوگا عقل مند کا تھوڑی دیر کے لیے اپنی عقل کو دوڑانا اور خلقت خدا میں غور کرنا, فکر کرنا اور منزل تک پہنچ جانا. ذہن محترم, انسان غور کرے, فکر کرے, تدبر کرے. اس لیے کہ جب تک غور و فکر نہیں, غور و فکر کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ سوال سے پیدا ہوتی ہے. جب سوال پیدا ہوگا تب وہ اس کے جواب میں تلاش کرتا رہے گا, تو جب جواب تلاش کرنے جائے گا تو تب اس کو پتا چلے گا کہ یہ حضرت انسان کو خدا نے کتنا عظیم بن پیدا کیا ہے. دیکھیں ہم معمولی عام زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس کی عمر مثلاً 5 سال ہے, 6 سال ہے, 7 سال ہے, اور اتنا بڑا ہاتھی جو ٹنوں میں گنا جاتا ہے اس کو ہکاتا ہوا چلا جا رہا, اور اس بچے کا وزن 20 کلو بھی نہیں ہے, بچہ ہے 20 کلو کا ہے, اور وہ اتنے بڑے ہاتھی کو ہنکاتا ہوا چلا جا رہا ہے اور اتنے بڑے اونٹ کو ہنکاتا ہوا چلا جا رہا ہے. چھوٹا سا بچہ یہ کیا ہے؟ انسان کو جو اشرفیت اور افضلیت دی گئی ہے جانی گرامی, اس کے جسم اور ہیکل سے نہیں دی گئی ہے بلکہ انسان کو اس کے عقل سے دی گئی ہے. انسان کو اس فضیلت جو دی گئی اس کے عقل سے دی گئی ہے جانی گرامی. غور و تدبر اور فکر کرنا, اور یہ کس کا خاصہ ہے؟ یہ خاصہ ہے عالم کا. بہت سارے واقعات سنتے رہتے ہیں جان محترم, بس تمام واقعات پڑھنا نہیں ہے, بس مقصد یہ ہے کہ نتیجے تک پہنچنا ہے بس. اس لیے اشارہ کرتے ہوئے چلیں کہ بہت سارے واقعات عابد اور عالم, عالم عابد, عابد عالم. ایک عابد رہتا تھا, اتنی بڑی عبادت کرتا تھا, اتنے سال اس نے عبادت میں گزار دیے. عبادت کا مفہوم جو ہے نا, یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک عبادت کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہے. ہم سمجھے عبادت کا مطلب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا روزہ رکھ رہے ہیں یا مثلاً حج پہ چلے جاتے ہیں, یہی عبادت ہے. نہیں جانی گرامی, یہ واجبات ہیں, یہ واجبات ہیں, اسے کرنا ہے یہ صورت میں. ورنہ جو خدا و تعالیٰ فرماتا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ عبادت کے لیے, تو پھر وہ مفہوم حاصل نہیں ہوتا. کتنی نمازیں ہیں؟ پانچ وقت کی 17 رکعت نماز ہے, بس پڑھ لیا. اور سال میں ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں, رکھ لیا. عمر بھر میں ایک مرتبہ وہ بھی واجب ہوا اگر استطاعت ہوئی. آج کل کے حساب سے 4-5 لاکھ روپیے ہو گئے اور بیماری نہیں ہوئی اور کچھ نہ ہوا, ویزا مل گیا تو حج پہ جا کے آ گئے. تو پھر یہ خدا کہہ رہا ہے میں نے خلق کیا ہی نہیں مگر یہ کہ وہ عبادت کریں. تو عبادت کس طرح سے ہے؟ ان چند واجبات پہ نہیں اذان گرامی. عبادت ہر وہ فعل جس میں خداوند عالم کی مرضی پائی جاتی ہو. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے نا حلال روزی کمانے کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے حلال روٹی کمانے کے لیے, سنیں گے حدیث میں ہے کہ اس کے ایک ایک قدم پہ فرشتے حسنات لکھتے رہتے ہیں, ایک ایک قدم پہ. اور اگر وہ مر جائے تو اس کا رتبہ شہید کا رتبہ ہے. جو کہاں اپنے بال بچوں کی روٹی کے, حلال روٹی کے لیے نکل رہا ہے تو اس کا رتبہ, اگر وہ مر جائے راستے میں تو شہید مرتا ہے. یہ عبادت ہر فعل انسان کا للہ اگر ہے تب جا کے مفہوم عبادت سمجھ میں آتے جان گرامی. تو یہ عابد اور عالم, عابد عبادت کر رہا ہے دن و رات شب زندہ دار. اب اس میں کہا گیا کہ بھائی فلاں جگہ عابد تھے, فلاں جگہ تھے, اتنی نماز پڑھتے تھے, اتنا روزہ رکھتے تھے. جناب یونس بن متا نبی خدا, آپ نے اور ہم نے سبوں نے ان کا واقعہ سنا, قرآن کریم پکار پکار کے کہہ رہا ہے. جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی خدا کی وحدانیت کی تو بہت کم لوگ ایمان لائے اور اکثریت ایمان نہ لانے والوں کی تھی. یہ آج کا مرحلہ نہیں ہے, یہ اکثریت ہمیشہ. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں کہا گیا اکثرہم لا یعقلون, اکثرہم لا یفہمون, اکثرہم لا یسجدون, اکثرہم لا یؤمنون. اکثریت انہی لوگوں کی ہے. تو بہت چند لوگ ایمان لائے. اب ایک مرتبہ جناب یونس دیش میں آئے, کہا کہ اب اتنے سال تبلیغ کرنے کے بعد بہت کم کم لوگ, اتنی بہت کم ہی تعداد ایمان لائی ہے, تو اب خدا سے مطالبہ کریں کہ ان پہ عذاب نازل ہو. اور جناب یونس کے جو سب سے قریبی تھے وہ دو تھے, ایک عالم اور ایک عابد, ایک عالم اور ایک عابد. تو جناب یونس نے پوچھا جناب اپنے سب سے قریبی صحابی عابد سے, تو عابد نے کہا اے نبی خدا یہ قوم اب ایمان لانے والی نہیں ہے, بس اب بد دعا کریں اور نکلیں, اس کو چھوڑیں, ہم چلتے ہیں, عذاب ان پہ نازل ہو اور ختم کر دیں. اور عالم سے پوچھا تو عالم نے کہا ہے نبی خدا آپ خدا کے نمائندہ ہیں, خدا ارحم الراحمین ہے, آپ اس کے نمائندہ ہیں, اب جلدی نہ کریں, آپ عذاب کے لیے بد دعا کے لیے اپنی قوم پہ جلدی نہ کریں. ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد اور کچھ لوگ آپ کی طرف آئیں ایمان لائیں تو رک گئے پھر دوبارہ. اور حضرت عابد ہیں کہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بد دعا کریں اور چھوڑیں اس کو, اس دیہات کو, اس شہر کو, ہم جاتے ہیں خدا کا عذاب نازل ہو اور ختم ہو جائیں. اور عالم کہہ رہے ہیں نہیں, آخر وہ وقت بھی آیا بد دعا ہو گئی اور خدا نے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت پہ عذاب نازل ہونے والا ہے, ان کو خبر کرو اور نکل جاؤ. سورہ زانی گرامی خبر کی جناب یونس نے کہ فلاں دن فلاں وقت پہ خدا کا عذاب نازل ہونے والا ہے, ہم نکل رہے ہیں, جو بھی مجھ پہ ایمان لائے ہیں خدا کی وحدانیت پہ اور میری نبوت پہ وہ میرے ساتھ نکل جائیں. اور نکلے. اور عالم جو نبی کا صحابی تھا نہ عالم کے پاس آئے تو اس نے کہا اے نبی خدا آپ جا تو رہے ہیں لیکن میرا تو دل کہتا ہے کہ آپ نہ جائیں, لیکن میں نہیں نکلوں گا یہاں سے. سنیں عالم کہہ رہا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. نبی خدا نکل گئے, عابد اور باقی جتنے تھے وہ نکل گئے, عالم باقی ہے. اور عذاب کہاں تک آیا تھا؟ سروں تک پہنچ چکا تھا. سب لوگ آئے کہاں؟ عالم کے پاس. کہا اب کیا کریں؟ کہا کہ بس ایک راستہ ہے, اس لیے کہ تمہارا پروردگار بہت بڑا رحم کرنے والا ہے, وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ, اس سے بڑا کوئی رحم نہیں کر سکتا. تو جب ایک ماں اپنے بچے کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی جبکہ وہ مامتا بہت کم ہوتی ہے, تو خدا جس جو اپنی مخلوقات کو خلق کرنے کے بعد کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک راستہ ہے, عذاب ٹل سکتا ہے, کہ تم اپنے بچوں کو اور ماؤں سے جدا کرو, یہاں تک کہ جانوروں کے بچوں کو تک ماؤں سے جدا کرو اور میدان میں نکل آؤ اور گڑ گڑا کر صدق دل سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرو کہ بار الہ ہم تجھ پر ایمان لائے اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پر ایمان لائے تو خدا ٹال دے گا, میرا یقین ہے, اس لیے کہ وہ ارحم الراحمین ہے. عالم کہہ رہا ہے لوگ آئے اسی طرح سے کیا, بچوں کو ماؤں سے جدا کیا, حتیٰ کہ جانوروں کے بچوں کو جدا کیا, میدان میں آنے کے بعد گڑ گڑا کے دعا کی اور کہا بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم تجھ پہ ایمان لائے اور تیرے بھیجے ہوئے نبی پہ ایمان لائے, ہم بہت بڑے گنہگار تھے, سروں تک آیا ہوا عذاب ٹل گیا, سروں تک پہنچا ہوا عذاب ٹل گیا. کیوں؟ اس لیے جانے گرامی کہ جب ایک ذمہ داری عالم اپنے علم پہ عمل کرتے ہوئے, نہ کہ علم پہ عمل کرنے کی بغیر نہیں ہے, ورنہ تو اس عالم کی مثال ایسے ہی ہے کہ شجرت بلا ثمر, اگر عالم ہے بغیر عمل کیے ہوئے ہے تو اس کی مثال اس درخت کے جس میں کوئی پھل لگتا ہی نہیں, تو پھر اس کو کاٹ کے اس کا ایندھن ہی بنایا جا سکتا ہے اور کوئی کسی کام میں آنے والا نہیں. لیکن عالم کو عمل کے ساتھ, ورنہ سب سے بڑا عالم تو شیطان ہے. اور اس پہ سنتے جائیں, مولانا نجیب البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر علم کسی شریف کے پاس پہنچ جائے تو اس کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے, اگر کسی ذلیل کے پاس پہنچے تو اس کی رذالت میں اضافہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہی انجام شیطان کا ہوا, ورنہ شیطان بہت بڑا عالم ہے. اگر وہ اپنے علم پہ صحیح عمل کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آئی ہوتی, راندہ درگاہ نہ ہوتا. جان گرامی تو علم, اگر عالم اپنی علم پہ عمل کرتے ہوئے اس علم کو ظاہر کرنا, یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خود پہلے جانتا ہو کہ اچھے اعمال ہیں, یہ اچھائیاں ہیں اور یہ برائیاں ہیں, اور خود اس پہ عمل کرتا ہو. اگر عمل نہیں کرتا تو لاکھ کہتا رہے, لاکھ کہتا رہے, کچھ بھی اثر ہونے والا نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, الکلمۃ اذا خرجت من القلب فوقعت فی القلب واذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الاذان, کہ اگر کوئی بھی کلمہ, کوئی بھی گفتگو, کوئی بھی عبارت دل سے نکلتی ہے تو دل پہ لگا کے لگتی ہے, اگر زبان سے نکلے تو کانوں تک بھی نہیں پہنچتی. یہ دل سے کب نکلتی ہے؟ دل سے اس وقت نکلتی ہے جب انسان اس پہ عمل کرتا ہے. بہت سارے واقعات سنے ہیں جان گرامی, بہت سارے واقعات ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے بھی بہت ہیں اور بہت جلد بھلا بھی دیتے ہیں. بہت سارے واقعات بیان کرتے ہیں, ایک عالم دین تھے کسی زمانے میں اور ان کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جانی گرامی, کہ عالمی با عمل, جب بھی وہ کسی چیز کو بیان کرتے تھے پبلک فوراً اس پہ عمل کرتی تھی. وہیں پہ ایک بیچارہ غلام تھا کسی آقا کے یہاں, اس نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے عالم دین صاحب ہیں, یہ جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے دن بلکہ اسی دن پبلک اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ایک دن آیا, آنے کے بعد کہا کہ حضور دست ادب جوڑ کر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ ایک دن غلام آزاد کرنے کے فضائل بیان کریں کہ غلام کا آزاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے اور اس میں خداوند عالم ایک غلام کو آزاد کرنے والے کو کتنا بڑا اجر دیتا ہے, کتنا بڑا ثواب ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن گزرا, ایک مہینہ گزرا, کچھ ہوا ہی نہیں. جب دو تین مہینے گزر گئے تو وہ بیچارہ غلام سوچا شاید مولوی صاحب بھول گئے. پھر دوبارہ آیا, آ کے کہا کہ حضور میں نے آپ سے گزارش کی تھی, شاید آپ کو یاد نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں مجھے یاد ہے انشاءاللہ. اب پھر وہ چلا آیا, ایک مہینہ, دو دن, چار دن, پھر دو چار مہینے گزر گئے, پھر بھی کچھ نہیں ہوا. تو اس نے کہا کہ بھائی عجیب مولانا صاحب, یہ تھوڑا سا تو بیان کرنا ہے. بھائی ایک حدیث لے لیں, ایک آیت سب سے پہلے قرآن کی اور دو حدیثیں رسول سے رحم معصومین سے, بس بیان کر دیں تو میں آزاد ہو جاؤں. وہ جانتا تھا کہ جب یہ بات کریں گے تو میرے آقا پہ ان کی گفتگو کا اثر ہوگا, اور لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کون سی گفتگو کا اثر ہوگا. گفتگو کا اثر ہونا تو جانتا تھا, لیکن کس طریقے کی گفتگو کا اثر ہونا یہ نہیں جانتا تھا. ایک سال گزر گیا, ایک سال کے بعد مولوی صاحب نے ایک دن نماز کے بعد مومنین سے کہا, ایوہ الناس, لوگوں, خدا کی راہ میں غلام کے آزاد کرنے کا ثواب تمہیں پتا ہے کتنا ہے؟ سب سے پہلے آیت پڑھی, پھر اس کے بعد حدیث, دو حدیثیں, ایک رسول سے اور ایک ائمہ معصومین سے بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس کا اتنا بڑا ثواب ہے, اور وہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد کہہ کے چلے گئے. اور ابھی وہ اس کا آقا مسجد سے نکلا بھی نہیں, غلام باہر تھا مسجد کے انتظار میں, مسجد کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے انت حر لوجہ اللہ, میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا, میں نے تجھے خدا کی راہ میں آزاد کر دیا. اب وہ بڑا خوش کہ میں آزاد ہو گیا. اس لیے کہ انسان کوئی بھی, یہاں تک کہ ہر جاندار, قیدی اور غلامی کی زندگی بسر نہیں کرتا اظہار گرامی, لیکن بات یہ ہے کہ فکر کی بات ہے. اب بعض لوگ ایسی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن انہیں خود احساس نہیں ہے کہ ہم غلام ہیں کہ آزاد. زنجیریں اس طرح سے جکڑی ہوئی ہیں, انہیں خود احساس نہیں ہے کہ میں غلام ہوں یا آزاد. جس دن احساس ہو جائے گا اسی دن غلامی سے چھوٹنے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے گا. لیکن بات ہے کہ احساس تو پیدا ہو, قوت احساس تو ہو. تو فوراً آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا بڑا بڑا شکریہ قبلہ صاحب, مولانا صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. کہ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جو ہے میرے آقا نے مجھے آزاد کر دیا. تو کہا کہ بھائی ماشاء اللہ مبارک ہو آزادی. تو کہتے ہیں قبلہ جب بات اتنی ہی تھی تو آپ نے ایک سال تک مجھے انتظار کروایا. تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ تجھے یہ پتا ہے کہ میں جو کہہ رہا تھا اور جو بھی میں کہتا ہوں اس کا جو اثر پبلک پہ, مومنین پہ ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو کہا کیا؟ میں نے ایک سال تک پیسے جمع کیے, سنیں, ایک سال تک میں نے پیسے اکٹھا کیے, ان پیسوں سے غلام خریدا, خریدنے کے بعد میں نے پہلے اس کو آزاد کیا, آزاد کرنے کے بعد میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ اتنی ایک پونجی جو میں خدا کی راہ میں دے رہا ہوں کس حد تک میں برداشت کر سکتا ہوں. اس کے بعد جب میں نے کہا تو اثر ہوا ہے, ورنہ اتنا آسانی سے نہ ہوتا, ورنہ ایک بار نہیں ہزار بار کہتے جائیں سنتا چلا جاتا اور غلامی سے آزادی نہ ملتی. رضان گرامی, علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو عمل علم جہاں پہ تفکر و تدبر پیدا ہوا رضان گرامی, ورنہ تدبر و تفکر اگر نہیں ہے تو پھر اس علم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بذات خود جس کو ہم لباس انسانیت میں دیکھ رہے ہیں اپنے آپ کو, بغیر تدبر و تعقل اور تفکر کے ہیچ تو کربلا کا جو واقعہ ہے میزانِ گرامی کیا اسی وقت تک تھا؟ ایک سوال ہے. کربلا کے حوالے سے دو اہم چیزیں جو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی، اگر خدا نے توفیق دی تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ گوش گزار کروں آپ حضرات کے. ایک مرحلہ بلکہ ایک موضوع بحث یا گفتگو وہ ہے کہ جس میں امام حسین نے کہا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. لا یبایع، یبایع یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، یہ اب اور آئندہ تک کے لیے بیعت نہیں کرے گا. ایک تو مرحلہ یہ ہے. اور یہاں پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین لا یبایع یزید، حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا. یہ کہتے انا، یا پھر کہتے یا پھر میں اپنی طرف اشارہ کر کے اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا. لیکن امام نے نہ اپنا نام استعمال کیا اور نہ ہی اپنی طرف اشارہ کر کے کہا. امام کہتے مجھ جیسا، جانے گرامی غور و فکر کی بات ہے، تدبر کی بات ہے. تب اس شعر میں کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، بس کربلا کے بعد یا ہر کربلا کے بعد. اگر امام حسین کہتے حسین یزید کی بیعت نہ کرے گا تو پھر کہتے بس کربلا کے بعد تو صحیح تھا، لیکن حسین نے یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا یا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی کبھی بیعت نہیں کرے گا، یعنی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد. اس لیے عزیزان گرامی یہ درس دیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. اگر مسلمانوں کی بات ہوتی تو غیر مسلم پھر حسین کو دیکھ کر انقلاب برپا نہ کرتے، حسین علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر غیر مسلمان اتنا بڑا انقلاب برپا نہ کرتے. فرانس کے انقلاب سے لے کے یونان کے انقلاب سے لے کے جرمن کے انقلاب سے لے کر ہندوستان کے انقلاب تک، اس بات کی دلیل ہے، یہ دلیل ہے. اسی لیے جس طرح سے نقل کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے سب سے پہلے پریم منسٹر وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ حسین صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حسین تمام انسانیت کے لیے ہے. ورنہ تو دائرہ مخصوص ہو جاتا، بہت ہی کم بالکل چھوٹے سے دائرے میں ایک چھوٹے سے مخصوص انداز میں امام حسین رہ جاتے. امام حسین کا عمل تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہ پیغام بارہا امام حسین نے انسانیت کو دیا ہے، جھنجھوڑا ہے ضمیروں کو. وہاں سے مسئلہ قوت احساس پیدا ہوئی. اس سے پہلے کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ کی مجالس میں اس پہ روشنی ڈالی جائے گی کہ کیا حال ہو چکا تھا اس وقت. سن 11 ہجری سے لے کے سن 61 یعنی 60 ہجری تک کہ جو حالات یہ 50 سال کے عرصے میں اسلام کا حلیہ کس طرح کا ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی زندگی کس انداز کی ہو گئی تھی. صرف 50 سال کا عرصہ ہے، کوئی زیادہ نہیں کوئی گزرا تھا. صرف 50 سال کے عرصے میں کہاں سے کہاں تک معاملہ چلا گیا تھا کہ جس کو امام حسین نے اتنی بڑی قربانی عطا کی ہے. یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے. اور کہنے کو تو انسان آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی امام حسین، چلو ان کے بچے، عورتیں، جوان 72 تھے یا 78 تھے، 100 تھے یا 110، سب سے زیادہ جو روایت بیان کی جاتی ہے 125، چلے 125 رکھے. کہاں ہزاروں کا مجمع اور کہاں 125. لیکن اتنی بڑی جو قربانی دیا جانے گرامی، دیکھیں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے. اگر اس قیمت کے برابر اگر قربانی اس سے بڑی ہے جس کے لیے قربانی دی جا رہی ہے، وہ چیز اگر اس سے بڑی ہے تو وہ جہاد اور شہادت ہوتی ہے، اور اگر قربانی یا مر جانا اس سے کم تر کے لیے ہے تو وہ ہلاکت ہو جاتی ہے، وہ ہلاکت ہو جاتی ہے. اور جب بلند ہوتا جاتا ہے، دیکھیں زانی گرامی، جمادات قربانی دیتی ہے نباتات کے لیے تو جمادات کی منزلت آگے بڑھتی ہے، اور جب نباتات قربانی دیتی ہے حیوانوں کے لیے تو اس کی منزلت میں اضافہ ہوتا ہے، جب حیوان قربانی دیتے ہیں انسان کے لیے تو پھر حیوانوں کی منزلت بڑھ جاتی ہے. اور انہیں کہتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے خلق کیا گیا ہے اس مقصد میں صرف ہوا، اب انسان کس کے لیے قربانی دے؟ اگر انسان کی قربانی اس سے بلندتر ہے تو پھر یہ شہادت ہوئی، اگر اس سے کمتر ہے تو یہ ہلاکت ہوئی، اور اگر کسی ایک معصوم کی ہے، یہ تو عام انسان کے لیے ہے، اگر عام انسان اپنے سے بلند کے لیے اپنی قربانی نہ دے تو ہلاکت ہو جاتی ہے، تو اب اگر ایک معصوم کی قربانی تو پھر کتنا بڑا مرحلہ ہوگا، ہو کون سی ایسی چیز تھی، کون سا ایسا مرحلہ تھا کہ جس میں اتنی بڑی قربانی ایک معصوم نے دی؟ کیا اور کوئی آپشن نہیں تھا امام حسین کے پاس؟ دو تین طرح کے آپشن بتائے گئے چاہنے والوں نے، اصحاب کے اولاد صحابیوں نے، رسول کے صحابیوں نے آپشن دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر مکے میں ملے ہیں اور کہا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تھے اور عبداللہ بن زبیر بھی تھے جن کو کہتے ہیں عباد اللہ، تو خط میں آخری وصیت میں امیر شام نے لکھا دو تین آدمیوں کے لیے، کہا تھا کہ دیکھو تین آدمیوں سے ہوشیار رہنا، ایک عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، ابو عبداللہ الحسین، اگر ان تینوں نے بھی اگر بیعت سے انکار کر دیا تو زیادتی نہ کرنا ان سے، اور اب ایک ایک الگ الگ صفات بیان کرتے ہوئے امیر شام نے وصیت میں کہا، دیکھو عبداللہ بن عمر نمازی، روزہ دار، شب زندہ دار ہیں، دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، سمجھے، تو انہیں زیادہ پریشر نہ ڈالنا، اگر ابتدا میں نہ بھی کی تو بعد میں معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور لیکن عبداللہ بن زبیر جس طرح عام زبان میں ہم محاورتن کہتے ہیں، آئے تھے سر کی جٹ پکڑنے، نہ ملی تو پیر پہ گر گئے، یہ عام محاورہ استعمال ہوتا ہے، آئے تو تھے گردن دبوچنے، جب موقع نہ ملا تو پیر پہ گر گئے، معافی مانگنے لگ گئے، تو وہی حال عبداللہ بن زبیر کا ہے، اگر موقع ملا تو لومڑی کی طرح سے تمہیں اور پوری حکومت کو کھا جائے گا، اگر موقع نہ ملا تو تمہارے پیروں پہ آگے گر جائے گا، اس کو ذہن میں رکھنا، اور کہا تیسرا مرحلہ ابو عبداللہ الحسین ہے، ابو عبداللہ الحسین سے کبھی زیادتی نہ کرنا، اور تمہیں جانتے ہو کہ وہ رسول کے نواسا ہیں، اور اس میں ابو طالب اور علی کا خون ہے، زیادہ تم زبردستی ان سے نہ کرنا، لیکن کیا کرے اس سے کہ جس کے پاس نہ ہی عقل ہے اور نہ ہی انسانیت ہے، بات دین کی تو بات دور کی بات ہے جانے گرامی، جس میں انسانیت نام کوئی چیز نہ ہو وہ کس طرح سے حاکم وقت بن جائے اور تمام مسلمانوں کا حاکم، اللہ اکبر، شرم نہیں آتی؟ آج اگر عام طور پہ اگر کہا جائے نا تو کہا گیا تھا بھائی یہ فلاں ملک کا یا فلاں اسٹیٹ کا جو وزیر اعلیٰ یا پریم منسٹر، وزیر اعظم یا صدر جو ہے کیا ہے، شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو لوگ شرماتے کہتے ہوئے بھائی ہمارے ملک کا صدر تھا، یہ تو عام چیز ہے آج کل، شراب کا پینا یا باقی جو بات چیزیں جس کو عام تصور کی جاتی ہیں، اگر اس چیز میں جرم میں اگر پکڑا گیا تو لوگ یہ شرماتے ہیں کہ یہ ہمارا صدر تھا کہتے ہوئے، لیکن اللہ اکبر کیا وقت تھا کہ اس طرح کا حاکم، اللہ اکبر، کون سا حاکم، کس طرح کا حاکم، اس کی صفات کیا تھی، تاریخ میں دیکھیں، تاریخ تبری میں دیکھیں، تو کنز المال میں پڑھا، جتنی بھی تاریخ ہیں تواریخ اسلامیہ اس کو اٹھا کے پڑھے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ غیر مسلمانوں نے جو تاریخ لکھی ہے تاریخ اسلام اس کو بھی اٹھا کے پڑھیں کہ اس کا کردار اور کیریکٹر کیسا رہا ہے اور کس طریقے سے اس نے امت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں لے گیا، اس کا کام شراب میں مست، فسق و فجور، بندروں کے ساتھ کھیلنا، کتوں کے ساتھ کھیلنا، اور کیا کہوں، اور بعض الفاظ احترام ممبر سے میں کہہ نہیں سکتا، نہ اس نے حلال خدا کو حلال رکھا نہ حرام خدا کو حرام رکھا، حضرت ابو سعید خدری رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ جب وہ شام سے واپس مدینے گئے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہاں گئے تھے، ابو سعید آپ نظر نہیں آ رہے، کہہ رہے تھے کہ میں ایسی جگہ سے آ رہا ہوں کہ جہاں پہ خدا کے حلال کردہ حرام ہو گیا اور خدا کا حرام کیا ہوا فعل حلال ہو چکا، اس ملک سے آ رہا ہوں، اس عالم میں اگر قیام نہ کیا جاتا جانے گرامی تو پھر کیا ہوتا، تو اصحاب نے لیا، کہا کہ آپ جو یہ کیا معمولی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، بس یہ ہے کہ آپ نہ بیعت کریں نہ ہی اظہار بغاوت کریں، یہ بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں جانے گرامی، مسئلہ ہوتا ہے مصلحت پسندی کا، میں جانتا ہوں کہ بھائی یہ کام برا ہے لیکن میں کیا کروں, کہہ نہیں سکتا. یہ جو ہے نا سلسلہ, یہ سب سے بڑا خطرناک مرحلہ ہے جس کو رسول نے اپنے زمانے میں, ائمہ معصومین نے اور اصحاب و تابعین نے, اسلام نے, قرآن نے سب سے بڑی مذمت ان لوگوں کی ہے کہ جو مصلحت کا شکار ہوتے ہیں, مصلحت پرستی. جانتا تو ہوں لیکن میں کہہ نہیں سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ کبھی مادی معاملہ ہے, کبھی کرسی کا معاملہ ہے, کبھی جاہ و حشم کا معاملہ ہے, کبھی رشتہ داری کا معاملہ ہے, کبھی دوستی کا معاملہ ہے. یہ جو معاملے شروع ہوتے ہیں جہاں پہ انسان حق بات کہہ نہیں سکتا, ان سے جتنا خطرہ ہے اتنا ظاہری دشمن سے خطرہ نہیں ہے. مسئلہ پسندی, اس طرح کے بہت سارے نمونے کربلا سے پہلے مل جائیں گے. ورنہ یمن سے لے کر عزیزان گرامی, یمن سے لے کر سمرقند و بخارا تک اسلامی حکومت, ہندوستان کی سرحد تک اسلامی حکومت, اور اس میں نکلے تو 100 نکلے تو 150. بات کیا ہے, وجہ کیا تھی؟ وجہ بہت سارے عوامل تھے. ان اسباب و عوامل میں سے سب سے بڑا مسئلہ تو ایک یہ تھا, مصلحت پسندی, اپنی مصلحت پہ آنچ نہ آئے. تو آ کے مشورے دیے امام حسین کو, لیکن امام نے کہا یا ابا عبد الرحمن, اے ابا عبد الرحمن تم نے نہیں سنا میرے نانا کو یہ کہتے ہوئے؟ تو کہا کیا؟ تو پھر حدیث یاد دلائی امام نے, وَمَن لَمْ يَنصُرْهُ وَمَن أَدْرَكَهُ وَلَمْ يَنصُرْهُ, اور جس نے اس کو پا لیا یعنی امام حسین کو اور ان کی مدد نہ کی, فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, کہ خداوند عالم اس کو جہنم میں جھونک دے گا. تو کہا ہاں ہاں میں, مجھے یاد ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. کہتے یا ابا عبداللہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کوفے کا رخ نہ کریں, لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جب الوداعی مرحلہ آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور کہتے ہیں اے ابو عبداللہ میں چاہتا ہوں کہ نکلنے سے پہلے اس جگہ کا بوسا لوں جس جگہ کو رسول نے آپ کے بوسا لیا تھا. کہو کیا ہے؟ کہ میں نے دیکھا کہ آپ بچپنے کے عالم میں رسول کے زانوں پہ تھے, رسول نے آپ کے ہونٹوں کے بوسے لیے, گردن کے بوسے لیے, سینے کے بوسے لیے, میں چاہتا ہوں کہ بوسے لوں. تو امام نے گردن چاک کیا لباس کو, تو انہوں نے بوسے لیے. بوسے لینے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, کہا خدا حافظ, استودعک اللہ یا ابا عبداللہ, یہ کہا کہ میں تمہیں خدا کے حوالے کرتا ہوں اور میں خود نہیں جا رہا ہوں, میں واپس مدینے, تم اپنی جگہ پہ جاؤ. عزیزان گرامی مسئلہ جو, اسی لیے امام نے کہا وَمَن لَمْ يُدْرِكْنَا وَمَن لَمْ يُلْحِقْنَا لَمْ يُدْرِكِ الْفَتْحَ, جو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا وہ فتح حاصل نہیں کر سکتا. یہ اتنی عظیم قربانی تھی. اسی لیے حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا, انی لا ارا اصحابا, اللہ اکبر, اخیر من اصحابی ولا اہل بیت ابر من اہل بیتی. کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے اصحاب پائے ہیں ویسے نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ بھائی حسن کو ملے. کیسے اصحاب تھے, اللہ اکبر, عزاداران سید الشہداء کیسے اصحاب تھے. ایک ایک صحابی امام کا, یہ اتنی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں عزیزان گرامی؟ ہم تمام اعمال کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت مل جائے, یہی ہے نا مقصد. ہم اچھائیوں پہ عمل کر رہے ہیں, برائیوں سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں, مقصد یہ ہے کہ ہمیں جنت مل جائے. لیکن حسین نے شب عاشور کہا برائر جنت پہ تیرا یہ مقام ہے, اور کہا سعید جنت پہ تیرا یہ مقام ہے, زہیر تمہیں یہ مقام ملے گا, اور ایک ایک کو, یہاں تک کہ جناب ابو ذر کے جو غلام جون تھے, جون سے کہا جون تیرا جنت میں یہ مقام ہے, میں جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں, بیعت میں نے اٹھا لی ہے, چلے جاؤ. اللہ اکبر, جن کی جنت کی ضمانت سید الشہداء لے اور کہے میں نے بیعت اٹھا لی ہے چلے جاؤ, اللہ اکبر. اور اس کے بعد جب دوبارہ چراغ کو روشن کیا گیا تو جو صحابی جہاں پہ رکا تھا, جہاں کھڑا تھا, جہاں بیٹھا تھا, وہ وہاں سے ہلا نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک ایک صحابی نے جو بیان کرنا شروع کیا، اے ابن رسول اللہ، الدنیا العفا لو بقیت وانت میت، کہتے ہیں اے فضل رسول، اس دنیا پہ خاک ہے کہ میں زندہ رہوں اور آپ شہید ہو جائیں. ایک صحابی کہتے ہیں فرزند رسول، آپ تو میری تو ایک جان کی بات ہے، اگر خدا مجھے 70 جانیں عطا کرے، 70 مرتبہ زندہ کرے اور مارے، تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتا. یہ وہ صحابی امام حسین کی جانے والے، اس لیے تب امام نے فرمایا کہ جو میرے اصحاب ہیں وہ کسی کو نہیں ملے، اور جو میرے اہل بیت ہیں وہ کسی کو نہیں ملے. اللہ اکبر. وہ وقت قریب آیا، صبح عاشور ہے، عزاداران سید الشہداء، خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کی کسی غم میں نہ رلائے، اور ان آنسوؤں کو جناب زہرا اپنے رومال میں محفوظ رکھیں. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں عزیزان گرامی، یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں جو اس کے لیے جس کے لیے جناب زہرا نے کہا. جب رسول نے پوچھا بیٹی فاطمہ، تو میرے بیٹے حسین کے رونے والوں کے لیے کیا لے کے آؤ گی روز قیامت، تو جناب سیدہ فرماتی ہیں سنیں گے عزاداران حسین، جناب سیدہ فرماتی ہیں نان، کہتے ہیں یا ابتا الا ادخل الجنت حتى اشفعهم واحدا واحدا، کہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ان کی شفاعت نہیں کرا دوں گی. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ وقت قریب آیا، جیسے ہی جناب سعید نے دیکھا کہ زوال کا وقت آ چکا ہے، قریب آئے، کہا یا سیدی و مولائی، هل علم یحن وقت الصلاۃ، کہ مولا کیا نماز کا وقت قریب نہیں آ گیا؟ امام نے آسمان کی طرف رخ کیا، کہا کہ یہ اول زوال ہے. امام فرماتے ہیں ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین، تو نے نماز کا ذکر کیا، خدا تجھے نماز گزاروں میں قرار دے، خدا تجھے نمازیوں میں قرار دے. اللہ اکبر، نماز ہو رہی ہے، اللہ اکبر، کیسے بیان کروں؟ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، نماز دو طرح سے پڑھی جاتی ہے. ایک نماز خوف ہے، جب غیر مسلمان دشمن حملہ کریں اس وقت مجاہدین نماز خوف ادا کرتے ہیں، لیکن جب اگر کوئی دعویٰ اسلام کا کرے، اللہ اکبر، وہاں پہ نماز خوف نہیں ہے، نماز پوری نماز ادا کی جا رہی ہے. امام نے کہا سعید و یا زہیر، اے زہیر اور سعید آگے کھڑے ہو جاؤ، حسین نماز ظہر ادا کرنا چاہ رہا ہے. اور دونوں صحابی آگے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر، کیسی نماز ہے! اللہ اکبر، عشق حسین خدا کی ذات سے نماز قائم ہوئی. سعید اور زہیر سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں اس انداز میں کھڑے ہیں، تیر چلتے ہیں. جیسے تیر چلا، زہیر نے اپنے سینے پہ لیا، ادھر سے تیر چلا، سعید نے اپنے سینے پہ لیا. بس دونوں کی دعا یہ ہے، بار الہ اس وقت تک ہمیں زندہ رکھنا جب تک امام سلام نہ پھیر لے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ عظیم، جزاکم اللہ خیر الجزا. یہ دعائیں ہیں. نماز پڑھی، جیسے امام نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید بائیں جانب، زہیر دائیں جانب، آواز دی یا مولا هل رضیت عنا، اے ہمارے مولا و آقا، کیا آپ ہم سے راضی ہیں؟ امام فرماتے ہیں جزاکم اللہ خیرا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، تم نے نماز کو قائم کر دیا. اللہ اکبر. میں کہوں گا مولا، یہ ابتداء زوال ہے کہ جس میں دونوں صحابی آپ کے تیر روک رہے ہیں، وہ دن وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ کہو تنہا حسین ہو، اس کا وقت ہو جب چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ تھا، اس نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے اور پتھروں سے حملہ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. ایک پتھر آ کے امام کی پیشانی پہ لگا، خون جاری ہوا. امام نے خون کو ہاتھ میں لیا، آواز دی بار الہ، احاذا ہوا عمل امت جدی رسول اللہ، یہی رسول کی امت نے ہمیں دیا ہے. اجرکم علی اللہ. وہ وقت بھی قریب آیا کہ اب حسین زین فرس پہ سنبھل نہ سکے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. جزاکم اللہ خیرہ. اب زین فرس پہ سنبھل نہ سکے, ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اپنے فرس کے گردن میں ڈال دیا, لیکن اتنے تیر معلق تھے. راوی کہتا ہے کہ ہر ایک شہید جو زمین پہ آیا ہے یا زین فرس پہ تھا یا زمین پہ تھا, لیکن ایک ایسا ہے کہ نہ زین فرس پہ ہے نہ زمین پہ ہے. اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پہ معلق تھا.
آواز دی علاو قد قتل الحسین بکربلا, علاو قد ذبح الحسین بکربلا, انا للہ و انا الیہ راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أيام قلب ينقلبون.